السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
صوبہ پنجاب کے جنوبی اضلاع میں جرائم پیشہ عناصر اور شدت پسندوں کے خلاف آپریشن جاری. 24 پولیس اہلکار لاپتہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، نائجیریا کی 200 مغوی طالبات کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس نے ان کے والدین کی امید کو زندہ کر دیا ہے کہ وہ زندہ ہیں. انہیں 2 سال قبل اغوا کیا گیا تھا. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ شام اور عراق میں شدت پسند گروہ داعش دفاعی پوزیشن پر چلا گیا ہے اور امریکہ کی زیر قیادت اتحاد اس کے خلاف اپنی پیش رفت جاری رکھے گا. اور امریکی فوج فلپائن کے ساتھ جنوبی بحیرہ چین میں مشترکہ گشت کر رہی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. صوبہ پنجاب میں کچے کے علاقے میں پولیس اور مجرموں کے گینگ کے درمیان جاری مقابلے میں 6 پولیس اہلکار ہلاک اور تقریباً 2 درجن لاپتہ ہو گئے ہیں. پولیس کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لاپتہ اہلکاروں کی بحفاظت بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی ضلع راجن پور اور ارد گرد کے علاقوں میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی کاروائیاں گزشتہ 2 ہفتے سے جاری ہیں. اگرچہ پولیس کے مطابق شدت پسندوں کے 150 سے زائد سہولت کاروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن اب بھی جدید اور بھاری اسلحے سے لیس جرائم پیشہ عناصر کی طرف سے سرکاری فورسز کو مزاحمت کا سامنا ہے. جمعرات کو پنجاب پولیس کی ترجمان نبیلہ غزنفر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کی کہ اب تک 6 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ بدھ سے 24 پولیس اہلکار لاپتہ ہیں.
24 جو پولیس ہمارے سیکیورٹی آفیشلز ہیں، پرسنل ہیں، ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پتا چلے ان میں یہ جو ٹرائبز ہیں نا، جو صدیوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، جنہوں نے اپنا نیٹ ورک، تو ان کے باہر بھی کوئی ان کے کلوز جو یعنی اچھے لوگ ہیں، ان کو بیچ میں کر کے تو کوشش کر رہے ہیں کہ ریکوری ان کی کر لیں.
باور کیا جاتا ہے کہ ان پولیس اہلکاروں کو جرائم پیشہ عناصر نے یرغمال بنا رکھا ہے. پنجاب پولیس کی ترجمان کے مطابق لاپتہ پولیس اہلکاروں کی بازیابی کے لیے علاقے کے حمایتین کی مدد بھی حاصل کی جا رہی ہے. پولیس کے مطابق ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں دریائے سندھ کے کچے کے علاقے میں جرائم پیشہ گروپ چھوٹو گینگ اور دیگر شرپسند عناصر موجود ہیں. پولیس کی ترجمان کے مطابق چھوٹو گینگ کے 4 اہم ڈاکو مارے جا چکے ہیں.
ہمارے جو ابھی تک شہید ہوئے ہیں نا، وہ 6 ہیں اور جو زخمی ہیں وہ 7 ہیں، بٹ دے آر ان سٹیبل کنڈیشن. اچھا، اب تک جو 4 میجر ڈاکو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، اور جو ڈاکو ہیں ان کے 8 جو ساتھی ہیں نا، دیور یو نو شدید زخمی ہیں، کریٹیکلی انجرڈ ہیں.
پولیس حکام کے مطابق ضرب اہان نامی اس آپریشن میں زمینی فورسز کی مدد کے لیے اب ہیلی کاپٹروں کی مدد سے فضائی کاروائیوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے. پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف اس کاروائی میں پولیس، محکمہ انسداد دہشت گردی اور رینجرز کی مدد کی جا رہی ہے. مختلف حلقے پنجاب میں کچے کے علاقے میں چھپے شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کے مطالبات کرتے رہے ہیں، لیکن حتمی کاروائی کا فیصلہ گزشتہ ماہ لاہور میں ایسٹر کے موقع پر ایک پارک میں ہونے والے مہلک خودکش بم حملے کے بعد کیا گیا، جس میں بچوں اور خواتین سمیت 70 سے زائد افراد ہلاک اور لگ بھگ 300 زخمی ہو گئے تھے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان نے کہا ہے کہ ملک کے تمام شہریوں اور معاشرے کے تمام طبقوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے حکومت نے قانون سازی سمیت ضروری اقدامات کیے ہیں. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بیان دنیا بھر میں انسانی حقوق سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی حالیہ رپورٹ کے حوالے سے دیا ہے، جس میں گزشتہ سال ملک بھر میں ماورائے عدالت ہلاکتوں، جبری لاپتہ ہو جانے والوں اور تشدد کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے تقریباً تمام حصوں میں ماورائے عدالت قتل ہدف بنا کر قتل کرنے، جبری گمشدگیوں اور تشدد سے ہزاروں شہری متاثر ہوئے ہیں. تاہم پاکستان کا کہنا ہے کہ معاشرے کے ہر طبقے کے انسانی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے مختلف حکومتوں کی جانب سے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے بدھ کو سال 2015 کے لیے کنٹری رپورٹس فار ہیومن رائٹس پریکٹسز جاری کی۔ اس رپورٹ میں پاکستان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہاں سب سے سنگین مسائل میں ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیوں اور تشدد کے علاوہ قانون کی حکمرانی کی کمی، صنفی امتیاز اور فرقہ وارانہ تشدد بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں جیلوں کی حالت زار، بیجا حراست، کمزور فوجداری نظام انصاف، ذیلی عدالتوں میں آزادی کے فقدان اور حکومت کی طرف سے شہریوں کے رازداری کے حقوق کی پامالی کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں سے متعلق بعض امتیازی قوانین موجود ہیں، جبکہ عورتوں کو جنسی اور گھریلو تشدد، غیرت کے نام پر قتل اور دیگر نقصان دہ روایات کا سامنا ہے۔ جمعرات کو پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستان نے معاشرے کے تمام طبقات کے حقوق کے تحفظ کے لیے متعدد قوانین منظور کیے ہیں۔
These legislations basically, the purpose of these legislations are to back the policy initiatives which are taken by the governments, respective governments in different eras.
ان کا کہنا تھا کہ ان قوانین کا مقصد انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مختلف ادوار میں حکومتوں کی طرف سے کیے گئے پالیسی اقدامات کو آگے بڑھانا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ شدت پسند تنظیموں اور دیگر غیر ریاستی عناصر کی طرف سے تشدد، بدسلوکی اور مذہبی عدم برداشت کے باعث ملک کے کچھ حصوں، خصوصاً بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں لاقانونیت کی ثقافت نے جنم لیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں قومی اسمبلی کے ارکان نے انسانی حقوق کے متعلق کچھ مسائل کو تسلیم تو کیا، مگر ساتھ ہی کہا کہ پاکستان دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف جنگ میں بہت مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے، جس کا ادراک پاکستان کے انسانی حقوق سے متعلق معلومات اکٹھی کرنے والے اداروں کو ہونا چاہیے۔ حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی رانا محمد افضل خان نے ماورائے عدالت قتل کے بارے میں کہا کہ یہ مسئلہ پولیس کی تربیت میں کمی سے متعلق ہے۔
پولیس کسی کو انجر کر کے گرفتار کر سکتی ہے اور وہ کیسز جو ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے، اور انکاؤنٹر میں جو ڈیتھ ہے ہو جانا، تو یہ آئی ول پرسنلی ریلیٹڈ پولیس کی ٹریننگ اور ان کی کیپیبلٹی کے ساتھ اس شعبے میں بہت کام ہونے والا ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں بچوں کے جنسی استحصال اور ان سے مشقت لینے کے بارے میں بھی بات کی گئی۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے ہندو کمیونٹی کے ایک لیڈر کا کہنا ہے کہ ہم اقلیتی گروپ نہیں ہیں بلکہ پاکستانی ہیں اور ملکی آئین میں ہمیں مساوی حقوق حاصل ہیں، تاہم بعض واقعات میں ان پر عمل نہیں ہوتا۔ جگموہن ارورا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ وہ آئین میں دیے گئے حقوق پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ اسلام آباد سے اس کی رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
دنیا بھر میں مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن کی سالانہ رپورٹ برائے سال 2015 میں پاکستان میں مذہبی تعصب کے اسباب میں سے ایک وجہ تدریسی کتب میں دیگر مذاہب سے متعلق عدم رواداری جیسی مثالوں کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک پاکستانی غیر سرکاری تنظیم پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے مرتب کردہ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملک میں 78 درسی کتب میں مذہبی بنیاد پر عدم برداشت اور منافرت کی درجنوں مثالیں سامنے آئی ہیں۔ مسلم اکثریتی آبادی والے ملک پاکستان میں غیر مسلموں کی ایک قابل ذکر تعداد آباد ہے، جس کی طرف سے اکثر و بیشتر امتیازی سلوک کی شکایات سامنے آتی رہتی ہیں۔ ہندو سکھ سوشل ویلفیئر کونسل کے صدر اور راولپنڈی میں ہندو برادری کے ایک سرکردہ رہنما جگموہن اروڑا کہتے ہیں کہ غیر مسلم پاکستانیوں کو درپیش بہت سے مسائل کی جڑ وہ نظریہ ہے جس کے تناظر میں دیگر مذاہب کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، لیکن اس کے قیام کے بعد یہاں آباد غیر مسلموں کو بھی پاکستانی کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے تھا، لیکن ان کے بقول ایسا حقیقی طور پر نہیں ہو سکا ہے۔
دو قومی نظریے والا تصور، اگر اسی تصور سے ہمیں دیکھنا ہے تو پھر ہمیں کبھی بھی وہ پاکستانیت کا جو احساس ہے اس کو آپ مضبوط نہیں کر سکتے۔ وہ ایسے بھی ہے کہ جب آپ ایک لفظ اقلیت کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم وہ دھار ہماری علیحدہ سے ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جمہوریت میں اقلیت اور اکثریت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، جمہوریت میں ایکویلٹی ہے۔
گزشتہ تین دہائیوں کے دوران پاکستان میں مذہب اور مسلک کی بنیاد پر بہت سے ایسے ناخوشگوار واقعات رونما ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے غیر مسلم پاکستانیوں کے علاوہ بعض مذہبی مسالک اور فرقوں سے تعلق رکھنے والوں کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ علاوہ ازیں انتہا پسندوں کی طرف سے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر اور سابق وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان میں آباد دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو اقلیت نہیں کہا جانا چاہیے اور انہیں برابر کے حقوق دینے کے لیے اقدام کیے جانے چاہیے۔
میں تو لفظ منارٹی سے الرجک ہوں، وائی منارٹی دے آر پاکستانیز، اس لیے جب میں ڈیئر منسٹر تھا تو میں نے پرپوز کیا تھا اس کا نام انٹرفیتھ منسٹری رکھیں، اور آپ پتہ وہ نام اس کا رکھ دیا گیا۔ ہم کیوں کسی کو کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ پاکستانی ہیں؟ ہی ہیز گاٹ ایکول رائٹس، اور ان کو ایکول رائٹس کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے۔
جگموہن اروڑا کے نزدیک نصاب تعلیم میں ضروری ترمیم کر کے بھی مذہبی رواداری کو فروغ دینے میں مدد لی جا سکتی ہے۔
جو ہمارے یہاں پہ نصاب تعلیم ہے، جو کریکولم ہے، اس میں جو جتنی جلدی تبدیلی لائی جائے گی اتنی تیزی سے معاشرہ جو ہے وہ اس طرف ترقی کرے گا۔ ہمیں ان سوچوں کو چھوڑنا ہوگا جن کی وجہ سے ہم یہ مختلف خانوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہمیں ایک سوچ پیدا کرنی ہے اور وہ ہے پاکستانیت کی سوچ۔
موجودہ حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ وہ پاکستان میں آباد کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو اس کے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کے حق کو یقینی بنانے کے اقدام کر رہی ہے، اور غیر مسلم آبادی کے تحفظات اور تشویش کو ہر ممکن طور پر دور کیا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ امریکی قیادت والا اتحاد داعش جنگجو گروپ کے خلاف سرگرم عمل ہے اور وہ اس کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ اس بارے میں مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
امریکی ریاست ورجینیا میں امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز میں باتیں کرتے ہوئے صدر براک اوباما کا کہنا تھا کہ ہزاروں فضائی حملوں کی مدد سے داعش کے ہزاروں جنگجوؤں اور ان کے لیڈروں کو پسپا کیا جا چکا ہے۔ صدر براک اوباما کے الفاظ ہیں،
It's harder than ever for them to move and for their masses to or for them to mass forces. When they try, we take them out.
یہ ان کے لیے اب پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے کہ وہ نقل و حمل کریں یا فورسز تشکیل دیں۔ وہ جب ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں ناکامی سے دوچار کرتے ہیں۔ داعش ابھی بھی شام اور عراق کے کچھ علاقوں میں پیش رفت جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس نے گزشتہ گرمیوں سے اب تک کوئی بھی بڑا کامیاب جارحانہ آپریشن نہیں کیا۔ یہ تھے صدر براک اوباما کے الفاظ۔ مسٹر اوباما نے مزید کہا کہ آئندہ دنوں اور ہفتوں میں اتحاد کا ارادہ ہے کہ وہ داعش کے اہداف کے خلاف مزید کارروائیاں کرے۔ صدر نے اس بات کو دہرایا کہ داعش گروپ کو شکست دینے کا واحد راستہ شام میں خانہ جنگی کا خاتمہ ہے۔ ذرائع ابلاغ کے لیے جاری کیے گئے ایک پیغام میں صدر نے داعش کے کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام کے سربراہ ابو داؤد کی گرفتاری، گروپ کے عراق میں مالی معاملات کے منتظم ابو صالح کی ہلاکت کے تناظر میں کہا کہ داعش کی قیادت کے لیے گزشتہ چند ماہ بہت برے تھے۔ صدر براک اوباما نے کہا کہ امریکہ کی زیر قیادت اتحادی فورسز کی مدد سے عراقی فورسز نے رمادی سے دریائے فرات تک کامیابی حاصل کی ہے اور بہت سے دیہاتوں کو داعش کے قبضے سے چھڑایا ہے۔ شام کی صورتحال سے متعلق امریکی صدر نے کہا کہ مقامی فورسز نے داعش کو الشدادی سے نکال باہر کیا، جو کہ رقہ اور موصل کے درمیان اس گروپ کے لیے رصد کی نقل و حمل کا حساس علاقہ تھا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نائجیریا کے ایک اسکول سے 2 سال قبل شدت پسند گروپ بوکو حرام کی طرف سے اغوا کی گئی 200 سے زائد طالبات کی ایک تازہ ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، جبکہ ان کے لڑکیوں کے والدین اب بھی غم کی تصویر بنے ان کی بازیابی کے منتظر ہیں۔ سی این این نے بدھ کو ایک ویڈیو نشر کی جس کے بارے میں باور کیا جاتا ہے کہ یہ گزشتہ دسمبر میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس میں لڑکیوں کو حجاب اوڑھے دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو میں ایک لڑکی یہ کہتی ہے کہ ہم سب خیریت سے ہیں۔ امریکی خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے نائجیریا کے سینیٹر شاہ ثانی کا کہنا تھا کہ یہ ویڈیو درست معلوم ہوتی ہے۔ ثانی بوکو حرام کے ساتھ ان لڑکیوں کی بازیابی کے لیے مذاکرات میں بھی شریک رہ چکے ہیں۔ نائجیریا کو مغوی طالبات کو بازیاب نہ کروا سکنے پر عالمی سطح پر شدید تنقید کا سامنا رہا ہے، جبکہ حکومت اس عزم کا اظہار کرتی آئی ہے کہ وہ طالبات کو رہا کروا لے گی۔ بوکو حرام گزشتہ برسوں میں ہزاروں افراد کو اغوا کر چکا ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں طالبات کو ایک ساتھ اغوا کر کے اس واقعے کی دنیا بھر کی توجہ اس شدت پسند گروپ کی طرف دلائی ہے۔ امریکی فوج فلپائن کے ساتھ جنوبی بحیرہ چین میں مشترکہ گشت کر رہی ہے اور بحر الجزائر میں اپنے ہتھیاروں کی اور فوجیوں کی باری باری موجودگی بڑھا رہی ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے فلپائن کے دارالحکومت مینیلا میں اپنے ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس میں یہ بات کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوبی بحیرہ چین میں پہلا گشت مارچ میں کیا گیا تھا اور دفاع کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دوسرا مشترکہ گشت اپریل کے شروع میں مکمل ہوا تھا۔ عہدیداروں کے مطابق جاپان کے بعد فلپائن دوسرا ملک ہے جس کے ساتھ امریکی فوجوں نے بحیرہ چین میں مشترکہ مشقیں کی ہیں۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب بحیرہ چین میں متنازع علاقوں میں چین کی جارحانہ کارروائیوں پر امریکہ اور دوسرے ممالک میں تشویش پائی جاتی ہے۔ فلپائن نے سن 2013 میں بحری قوانین کے بارے میں بین الاقوامی قانونی ٹرائبیونل میں چین کے خلاف سمندری حدود کے غیر قانونی استعمال کے خلاف ایک کیس دائر کیا تھا۔ فلپائن نے اپنے دعوے میں کہا تھا کہ چین نے جنوبی بحیرہ چین کے ان حصوں پر قبضہ جما رکھا ہے جہاں پر جزائر اور چٹانیں ہیں۔ بین الاقوامی ثالثی ٹرائبیونل فیصلے کے آخری مراحل میں ہے جبکہ پیر کے روز G7 ممالک نے چین کا نام لیے بغیر جنوبی اور مشرقی بحیرہ چین میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فلپائن نے G7 ممالک کے اس موقف کا خیر مقدم کیا ہے۔ واضح رہے کہ چین نے جب بحری قوانین کے بارے میں اقوام متحدہ کے کنونشن پر دستخط کیے تھے تو اس نے ٹرائبیونل کے ثالثی کردار کو مسترد کر دیا تھا۔ چنانچہ چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ بدھ کے روز G7 ممالک کے سفارتکاروں کو طلب کر کے انہیں اپنے واضح موقف سے آگاہ کرے گا۔ جنوبی کوریا میں 16 برسوں میں پہلی بار حکمراں جماعت پارلیمانی انتخاب اکثریت سے جیتنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ، نیلوفر مغل کی زبانی۔
بدھ کے روز صدر پارک گنہائی کی سینرائی پارٹی کو ہونے والے غیر متوقع نقصان سے پتہ چلتا ہے کہ وسیع پیمانے پر عوام میں ان کی قدامت پسندانہ اقتصادی پالیسیوں پر عدم اطمینان پایا جاتا ہے اور شمالی کوریا کے جوہری خطرے سے متعلق ان کی سخت حکمت عملی پر تقسیم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سینرائی پارٹی کے چیئرمین کم مونگ سنگ نے انتخابات میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا، میں انتخابات میں ناکامی کی تمام ذمہ داری اپنے سر لیتا ہوں اور آج سے میں پارٹی کی قیادت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، ہماری پارٹی کے ارکان اور ہمارے شہری جنہوں نے میری حمایت کی۔ میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں جنہیں میری وجہ سے تکلیف ہوئی جب میں پارٹی کے لیڈر کے عہدے پر تھا۔ سینرائی پارٹی جنوبی کوریا کی قومی اسمبلی میں 300 میں سے صرف 122 نشستیں حاصل کر سکی ہیں۔ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت منیجو پارٹی نے ایک ایوان پر مشتمل پارلیمان میں 123 نشستیں حاصل کی۔ منیجو پارٹی کے عبوری چیئرمین کم چونگ انگ کے الفاظ ہیں، اب کے بعد ہم عوامی نقطۂ نظر سے حکومت کی تبدیلی کی کوشش کریں گے۔ ہم جنوبی کوریا کی معیشت کا نقشہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ایک قابل حکومت تیار کریں گے جو عوام کی زندگیوں کے مسائل حل کرے گی، جس سے منیجو پارٹی ایک بڑی پارٹی بن کر ابھرے گی اور سب سے قابل صدارتی امیدوار کو سامنے لائے گی۔ منیجو پارٹی نے روزگار کے مواقع، کم سے کم اجرت اور پینشن فنڈ میں اضافے اور نوجوانوں کے لیے سستے گھروں کی تعمیر کا عزم کیا ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ اس نے ان پروگراموں کے لیے آنے والے اخراجات کے لیے کیا تجاویز پیش کی ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
انقرہ اور ماسکو کے تعلقات اس وقت سے کشیدہ چلے آ رہے ہیں جب پچھلے سال ترکی کے جیٹ طیاروں نے ایک روسی بمبار طیارے کو مار گرایا تھا۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز اپنی رپورٹ میں یہ بتا رہے ہیں کہ ماہرین نے انتباہ کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان شدید اختلافات بدستور جاری ہیں، بالخصوص دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے ذاتی انعد اور دشمنی کی وجہ سے. مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز نفیس.
گزشتہ چند ہفتوں کے دوران انکرہ اور ماسکو کے درمیان پائی جانے والی ان کشیدگیوں میں کمی کے لیے کچھ عارضی نوعیت کے اقدامات کیے گئے ہیں، جن میں اس وقت اضافہ ہو گیا تھا جب گزشتہ سال نومبر میں ترک جیٹ طیاروں نے ایک روسی بمبار طیارے کو مار گرایا تھا جو شام کے ایک ہوائی اڈے سے کاروائیاں کر رہا تھا. حکومت کے حامی ایک ترک اخبار نے خبر دی ہے کہ دونوں ملک گزشتہ صدیوں کے دوران ایک دوسرے کی سرزمین پر مختلف جنگوں کے دوران ہلاک ہونے والے فوجیوں کی یادگاریں قائم کرنے پر متفق ہو گئے ہیں. جب ماسکو نے ترکی میں واقع ایک اہم سیاحتی تفریحی مقام کے لیے پروازوں پر عائد پابندی اٹھانے کا اعلان کیا تو ایک سابق ترک سفیر مرت بلہان نے، جو روس سے تعلقات کے امور کے ایک ماہر ہیں، کہا کہ مفاہمتی کوششوں کو آگے بڑھانے کے پیچھے بھرپور باہمی مفادات کار فرما ہیں.
I'm very optimistic that these relations will smoothly, maybe slowly, they could be better.
میں اس حوالے سے بہت پر امید ہوں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. بہتری کی رفتار سست ہو سکتی ہے، لیکن وہ بہتر ہو جائیں گے کیونکہ روس کو ترکی کی ضرورت ہے. یہ روسی مال اور روسی سرمایہ کاری کے لیے ایک بڑی منڈی ہے اور توانائی کے شعبے میں وہ اس کا بہت بڑا شراکت دار ہے. اور دوسرا یہ کہ ترکی کو بھی روس کی ضرورت ہے، کیونکہ ترکی کو سب سے پہلے تو روسی منڈیوں، روسی سیاحوں اور تعمیراتی شعبے میں اس کی ضرورت ہے. میرا نہیں خیال کہ ترکی یہ چیزیں چھوڑ سکتا ہے. یہ الفاظ تھے ایک ترک سفیر کے. دوسری چیز جو جدید تعلقات کی کوششوں کے سلسلے میں قوت محرکہ بن رہی ہے وہ ترک پولیس کے ہاتھوں اس شامی ترکمانی شخص کی گرفتاری ہے جس پر ماسکو مار گرائی جانے والے اپنے طیارے کے پائلٹ کو ہلاک کرنے کا الزام لگاتا ہے. خبروں کے مطابق پولیس نے پائلٹ پر گولیاں چلانے سے متعلق اس سے پوچھ گچھ کی ہے، لیکن ابھی تک اس پر الزام عائد نہیں کیا گیا. روس اس شخص پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر رہا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انکرہ ماسکو کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا خواہش مند ہے، اور ایک سینئر ترک عہدیدار کا کہنا ہے کہ حکومت متعدد بار ماسکو سے رابطہ کر چکی ہے، لیکن اسے صلح کی ان کوششوں کا دوسری جانب سے مثبت جواب نہیں ملا. ایک تھنک ٹینک کارنیگی انسٹیٹیوٹ کے ایک وزٹنگ اسکالر سنن اولگن کہتے ہیں کہ مفاہمتی اور تجدیدی تعلقات کی یہ کوششیں امکانی طور پر ناکام ہو سکتی ہیں، کیونکہ ترک صدر رجب طیب اردوان اور ان کے روسی ہم منصب ولادی میر پوٹن مرد آہن کے طور پر اپنی شہرت برقرار رکھنے کی اپنی ضرورت کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں.
The few signs that we have seen of a normalization between Turkey and Russia are just weak signs so far.
سنن اولگن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ترکی اور روس کے درمیان تعلقات معمول پر آنے کی جو چند علامتیں دیکھی ہیں وہ ابھی تک بہت کمزور ہیں. ایسا کوئی جواز موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ توقع کر سکیں کہ تعلقات بہت جلد کسی وقت معمول پر آ جائیں گے. اور اس چیز کے پیش نظر کہ دونوں شخصیات اردوان اور پوٹن کے درمیان موجود تلخی بہت ذاتی نوعیت اختیار کر چکی ہے اور وہ ایک طرح سے ایک دوسرے کی کاٹ کر چکے ہیں، روسی صدر پوٹن نے معذرت کا مطالبہ کیا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ظاہر ہے اردوان کی جانب سے سامنے نہیں آئے گی. یہ الفاظ تھے سنن اولگن کے. ایک مغربی سفارتکار نے دعویٰ کیا ہے کہ ترک جیٹ طیاروں کی جانب سے ایک روسی طیارے کو گرائے جانے کے واقعے سے خطے کی مضبوط شخصیت کے طور پر صدر پوٹن کے تاثر کو نقصان پہنچا ہے. سفارتکار کا مزید کہنا ہے کہ جب تک روسی رہنما کی جانب سے کسی حد تک جوابی ردعمل کا اظہار نہیں کیا جاتا، دو طرفہ تعلقات میں قابل ذکر بہتری آنے کی توقع نہیں کی جا سکتی. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
نئی پاکستانی فلم مالک ریلیز ہو گئی. تفصیلات سنیے فکر و فن میں. پاکستان ٹیلی ویژن نے یوں تو بہت سے یادگار ڈرامے پیش کیے جو طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تک مقبول ہیں, لیکن 90 کے اشرے میں کوئٹہ سینٹر سے ٹیلی کاسٹ ہونے والے ڈرامے دھواں نے ڈراموں کا چہرہ یکسر ہی تبدیل کر دیا. اس کا شمار پی ٹی وی کے ٹرینڈ سیٹرز میں ہوتا ہے.
ہلو, ہاں واجد, کیا حال ہے؟ اچھا یار بات سن, وہ تیرا دوست نا ٹیلیفون ایکسچینج میں, ہاں یار میں تجھے ایک نمبر دیتا ہوں, اس پہ آبزرویشن لگوانی ہے, جو بھی کال آئے اس کو ٹریس کرنا, ٹھیک ہے؟
دعا نے روایتی رومانٹک کہانیوں سے ہٹ کر چھوٹی اسکرین پر پہلی بار فل ایکشن اور تھرل کو متعارف کرایا. اس کا سہرا ڈرامے کے ڈائریکٹر اور مرکزی کردار عاشر عظیم کے سر جاتا ہے.
جنٹلمن, وی ہیو اے ہوسٹیج سچویشن, لیٹس پے دیم اے وزٹ. کسی کو کوئی شک؟
نو سر.
7:30 10 منٹ میں نکل رہا ہے, 5 منٹ میں تم سب کو ٹارمیک پہ دیکھنا چاہتا ہوں.
تقریباً 22 سال کے طویل وقفے کے بعد عاشر عظیم کی شوبز کی دنیا میں واپسی ہوئی ہے فلم مالک کی صورت میں, جس کے وہ پروڈیوسر بھی ہیں اور ڈائریکٹر, رائٹر اور مرکزی کردار بھی.
جو قید میں تھے سارے پرندے, پر بھی ہے یہ بھول گئے تھے جو چکتے تھے ان کاندھوں پہ سر بھی ہے یہ بھول گئے تھے.
ایک گھونسلہ کیسے بنتا ہے, ایک دن کا دیکھ کے یاد آیا, پہلے تو تھی ایک سوچ آئی گھر تو پھر سوچ کے بعد آیا, ایک سوچ پہ ہے مینار بنا.
رواں ہفتے ہی ریلیز ہونے والی فلم مالک کی کہانی محبت, خاندانی وقار اور حب الوطنی کے خوبصورت جذبوں کے گرد گردش کرتی ہے. دھواں کی طرح فلم بینوں کو عمدہ ایکشن سین اور تھرل دیکھنے کو ملے گا. فلم میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے C-130 طیارہ اور ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیے گئے ہیں.
میں محمد محسن, پاکستان کا شہری, پاکستان کا مالک ہوں. یہ زمین, یہ لوگ میرے ہیں.
عاشر کا اپنی پہلی فلم مالک کے بارے میں کہنا ہے کہ مالک کے ذریعے ہم نے عوام کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اس ملک کے مالک وہ ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ لوگ ہماری اس کوشش کو سراہیں گے اور بہت پسند کریں گے. کاسٹ نے بھی اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ مالک باکس آفس پر کامیاب رہے گی. فلم صرف ایکشن پر ہی مبنی نہیں بلکہ اس میں خوبصورت گیت بھی موجود ہیں. مالک کا میوزک کمپوز کیا ہے ساحر علی بگا نے.
من مورا یار کے من میں چھپایا, تن لوٹا من لوٹ نہ پایا, عشق کی مٹی آگ پکی رو, یہ درد کا بھیرو.
فلم کی کاسٹ میں عاشر عظیم کے علاوہ ساجد حسن, فرحان علی آغا, راشد فاروقی, پاکیزہ خان اور لبنا اسلم شامل ہیں. اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کی قومی اسمبلی نے الیکٹرانک جرائم سے متعلق سائبر کرائم بل کی منظوری دے دی ہے. اس بل کی بعض شقوں پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت اور سول سوسائٹی کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے تھے. نئے قانون میں سائبر کرائمز پر بھاری سزائیں تجویز کی گئی ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے جلیل اختر نے.
پاکستانی پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی سے بدھ کو سائبر جرائم کی روک تھام سے متعلق منظور کرائے گئے بل پر بعض حلقے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس سے انٹرنیٹ صارفین کی آزادی متاثر ہوگی. قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد اب اس بل کو سینٹ میں پیش کیا جائے گا. واضح رہے کہ ایوان بالا یعنی سینٹ میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کو اکثریت حاصل نہیں ہے. انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اگر یہ بل موجودہ شکل میں سینٹ سے منظور ہو گیا تو اس سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وسیع اختیارات مل جائیں گے. یہ متنازع مسودہ قانون پارلیمان میں بھی تنازع کا شکار رہا، جہاں اس سے قبل حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے اس میں ترامیم کے لیے آواز بلند کی گئی. حزب مخالف کی تنقید کے بعد اس مسودہ قانون کو قومی اسمبلی کی متعلقہ کمیٹی میں بھی بھیجا گیا، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ بیشتر تجاویز کو مسودے میں شامل نہیں کیا گیا. اس بل کے تحت بغیر رضامندی یا اجازت کے تکلیف یا اذیت کا باعث بننے والے ٹیکس میسجز یا موبائل فون کے ذریعے بھیجے جانے والے پیغامات قابل گرفت ہوں گے، جبکہ سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر حکومت کے اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنانے والوں کے لیے جرمانے اور قید کی سزا بھی تجویز کی گئی ہے. پاکستان میں انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم بائٹس فار آل کے عہدیدار شہزاد احمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس مجوزہ قانون کو غلط انداز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے.
قانون ہونا چاہیے، لیکن وہ کی حفاظت کے لیے یا لوگوں کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ جو سرکاری سٹیٹ ریاستی جو کنٹرولز ہیں ان کو مضبوط بنانے کے لیے. سو ہمارا شروع سے ہی یہ خیال رہا ہے کہ اس بل کے ذریعے جو سٹیٹ ہے، جو ریاست ہے، وہ اپنا کنٹرول مزید بڑھانا چاہتی ہے سائبر سپیس کے اندر.
ماضی میں انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ اور کئی دیگر غیر سرکاری تنظیموں نے بھی اس بل کے مسودے میں شامل کڑی شکوں پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت انوشا رحمان نے سرکاری میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس مجوزہ قانون کے نفاذ سے متعلق مناسب نگرانی کا طریقہ کار بھی تجویز کیا گیا ہے.
جو چیکس اینڈ بیلنسز ہم نے اس میں ڈالے ہیں قانون میں کہ ہم کسی کو فورس نہ کریں کہ آپ اپنا ووٹ ہمیں دیں. ہم نے کہا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی ڈس آنیسٹ انٹینشن کے حوالے سے، کسی کو ہارم کرنے کے حوالے سے، کسی کو رانگفل گین لینے کے حوالے سے، الیکٹرانک فراڈ کرنے کے حوالے سے یا الیکٹرانک فارجری کرنے کے حوالے سے یا سائبر ٹیررزم کرنے کے حوالے سے ڈس آنیسٹ انٹینشن سامنے آتی ہے، اور جو بھی ڈیزیگنیٹڈ ایجنسی جو پرائم منسٹر آنریبل پاکستان کی ڈیزیگنیٹ کریں گے وہ کمپلین رجسٹر کرتے ہیں، تو اس صورت میں اس شخص کے اوپر جو فینڈر ہے اس کے ڈیٹا، اس کا جو کمپیوٹر ہے یا جس طرح سے بھی وہ ہیک کر رہا ہے، اس کا آپ ان سے ڈسکرپٹڈ کانٹینٹ لینے کے مجاز ہو.
تاہم وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور حکومت میں شامل عہدیداروں کا ماننا ہے کہ یہ مجوزہ قانون وقت کی ضرورت ہے اور ملک میں سائبر جرائم کی روک تھام کے لیے ضروری ہے. حکام کے مطابق دنیا کے کئی دیگر ممالک میں بھی سائبر جرائم کی روک تھام کے لیے سزائیں موجود ہیں، اور اگر یہ مسودہ قانون منظور ہو جاتا ہے تو حکومت اس بات کو یقینی بنانے کی بھی کوشش کرے گی کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں احتجاجی ہڑتال اور سخت سیکیورٹی نے اس ہمالیائی خطے میں زندگی کے روزمرہ معمولات کو مفلوج کر دیا ہے. شمال مشرقی قصبے ہندواڑہ اور اس کے مضافات میں بدستور کرفیو نافذ ہے، جہاں اس ہفتے کے شروع میں مبینہ طور پر ایک طالبہ کے ساتھ ایک بھارتی فوجی کی دسترازی کے خلاف ہنگامے پھوٹ پڑے تھے. سری نگر سے تفصیل بتائیں گے یوسف جمیل.
یہ ہلاکتیں منگل اور بدھ کو شمال مغربی قصبے ہندواڑہ اور قریب واقع درگملہ علاقے میں پیش آئی تھیں، جب بھارتی فوج اور مقامی پولیس نے ایک بھارتی فوجی کی طرف سے ایک اسکولی طالبہ کے ساتھ کی گئی دست درازی کے مبینہ واقعے کے خلاف مظاہرہ کرنے والے لوگوں پر گولی چلائی اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ اس صاحب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کی اپیل پر جمعرات کو مسلسل دوسرے دن بھی مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں ایک عام ہڑتال کی گئی، جس سے کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور نیم فوجی دستوں نے دارالحکومت سری نگر کے حساس علاقوں میں کرفیو جیسی پابندیاں عائد کیں، جبکہ ہندوارہ میں منگل کی رات سے کرفیو نافذ ہے۔ کئی ملحقہ علاقوں میں بھی، جن میں ضلع صدر مقام کپوارہ بھی شامل ہے، کرفیو یا کرفیو جیسی پابندیاں نافذ کی گئیں، جبکہ سری نگر اور ضلع کپوارہ سمیت کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سروسز جزوی طور پر معطل کی گئی ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق ایسا افواہوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا گیا۔ دراصل ہندوارہ میں پیش آئے واقعات کے بعد کئی لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے سماجی ویب سائٹس کا رخ کیا۔ بڑھتے ہوئے تناؤ اور کشیدگی کے مدنظر وادی کشمیر میں ریل سروسز جمعرات کو دوسرے دن بھی معطل رہیں۔ بعض علاقوں میں مشتعل نوجوانوں کی طرف سے حفاظت دستوں پر پتھراو کیا گیا، لیکن گزشتہ دنوں کے مقابلے میں ان کی شدت کم رہی۔ اس بیچ صوبائی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ اور بعض دوسرے وزراء سے ملاقاتیں کرنے کے بعد سری نگر لوٹیں، جہاں انہوں نے موجودہ صورتحال پر انتظامیہ اور حفاظت دستوں کے اعلیٰ افسران کے ساتھ غور و خوض کیا۔ اس سے پہلے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، بھارتیہ جنتا پارٹی مخلوط حکومت میں شامل ایک وزیر سجاد گنی لون نے ہندوارہ جا کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ تاہم ان کے بڑے بھائی بلال گنی لون کو، جو استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس ایم کے ایک لیڈر ہیں، ہندوارہ جاتے ہوئے پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بھی ہندوارہ میں داخل ہونے سے روکا گیا، اور جب ان میں سے بعض نے مزاحمت دکھائی تو پولیس نے انہیں مبینہ طور پر زد و کوب کیا یا ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ پولیس نے بیشتر آزادی پسند لیڈروں اور کارکنوں کو یا تو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا ہے یا پھر انہیں احتیاطی حراست میں لے لیا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
روس نے کہا ہے کہ اس کے طیاروں نے رواں ہفتے بالٹک سمندر میں امریکی جنگی بحری جہاز کے قریب پرواز کرتے وقت تمام بین الاقوامی قواعد کو ملحوظ رکھا۔ جمعرات کو روسی وزارت کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ ایس یو 24 طیارے تجرباتی پروازوں پر تھے۔ امریکہ کی طرف سے ان پروازوں پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی طیاروں نے امریکی جہاز ڈونلڈ کک کو محض دیکھا اور تمام حفاظتی اقدام کو مد نظر رکھتے ہوئے پلٹ آئے۔ قبل ازیں امریکی دفاعی حکام نے بتایا ہے کہ دو روز کے دوران متعدد روسی فوجی طیاروں نے بالٹک سمندر میں ایک امریکی بحری جہاز کے قریب پروازیں کیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کا کہنا تھا،
There have been repeated incidents over the last year where the Russian military, including Russian military aircraft, have come close enough to each other.
جوش ارنسٹ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال تواتر کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ روسی فوجی طیاروں سمیت روسی فوج امریکی جہازوں کے انتہائی قریب آئی ہو یا دوسری فضائی اور سمندری ٹریفک کے آمنے سامنے آئی ہو، جو حفاظتی خدشات کو بڑھا رہی ہے، ہم اس رویے پر اپنی تشویش ظاہر کرتے رہیں گے۔ ایک امریکی عہدیدار کے بقول ایک طویل عرصے میں ایسی جارحانہ پروازیں دیکھنے میں نہیں آئیں۔ ان کے مطابق پہلی مرتبہ 11 اپریل کو دو روسی لڑاکا طیاروں نے یو ایس ایس ڈونلڈ کک کے انتہائی قریب سے پروازیں کیں، جو کہ اس قدر قریب تھیں کہ ان سے پانی میں لہریں پیدا ہوئیں۔ اس سے اگلے روز جنگی طیارے 11 مرتبہ اسی بحری جہاز کے قریب سے گزرے۔ یہ دونوں واقعات بین الاقوامی پانیوں میں پیش آئے۔ عہدیدار نے نام ظاہر کیے بغیر بتایا کہ ان طیاروں پر کوئی ہتھیار دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور بحری جہاز پر موجود عملے نے ان جہازوں سے ریڈیو کے ذریعے رابطہ کیا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ جب یہ واقعات رونما ہوئے تو اس وقت امریکی بحری جہاز بالٹک میں لتھوینیا اور پولینڈ کے درمیان محو سفر تھا۔ امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے چیئرمین نے متنبہ کیا ہے کہ امن فوجیوں کی فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی کے باعث اقوام متحدہ کے فنڈ میں کمی کی جا سکتی ہے۔ ریپبلکن سینیٹر باب کراکر نے الزام لگایا کہ اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کی بدعمالیوں کو طویل عرصے تک نظر انداز کیا گیا۔ باب کروکر کا کہنا تھا. باب کروکر کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں اقوام متحدہ شدید خطرات میں ہے جس نے 10 سال تک یہ سب ہونے دیا. اپنے فنڈز کو قبضے میں رکھنے، نااہلی، تشویش نہ رکھنے اور پرواہ نہ کرنے پر انہیں سزا دی جانی چاہیے. کروکر اور دوسرے سینیٹر اقوام متحدہ اور اقوام متحدہ سے باہر کی فوج اور پولیس اہلکاروں پر زیادہ تر افریقہ میں جنسی زیادتیوں اور دوسری بد انتظامیوں کے الزامات پر سخت ناراض ہیں. امریکہ اقوام متحدہ کی امن فوج کے لیے $8 ارب کے سالانہ بجٹ میں 1/4 حصہ ڈالتا ہے. ایک عہدیدار نے کانگریس کی کمیٹی کے سامنے بیان دیا کہ کچھ ملکوں نے مبینہ بدفعلیوں کے خلاف کارروائی کی ہے.
20 trials in the Democratic Republic of Congo that government is conducting against peacekeepers who have been accused of this.
وہ کہہ رہی ہیں عوامی جمہوریہ کانگو کی حکومت امن فوجیوں کے خلاف 20 مقدمات کی سماعت کر رہی ہے. اس کے علاوہ جمہوریہ جنوبی افریقہ میں عین اس وقت ایک کورٹ مارشل جاری ہے. لہذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک ان فوجیوں کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ فوجی کہاں سے آئے ہیں اور ہم ان امور پر نظر رکھے ہوئے ہیں. چین نے کہا ہے کہ مارچ کے مہینے میں اس کی برآمدات بڑھ کر 160.8 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں، جو علامت ہے اس بات کی کہ دنیا کی یہ دوسری بڑی معیشت بہتر ہوتی جا رہی ہے. ادھر سڈنی سے فل مرسن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ آسٹریلیا نے اپنے اب تک کا سب سے بڑا تجارتی وفد چین روانہ کیا ہے. ان رپورٹوں کی تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر.
چین کے کسٹمز کے محکمے نے بدھ کے روز 11.5% اضافے کی اطلاع دی ہے. گزشتہ برس جون کے بعد سے ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے. چین میں کسٹمز ایڈمنسٹریشن کے ترجمان ہوانگ سونگ پنگ نے بدھ کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ چین کی تجارت کا رجحان دیکھ کر وہ پر امید مگر محتاط ہیں. تجارت کی صورتحال اس سال بھی پیچیدہ اور مشکل ہے اور اس پر اب بھی دباؤ ہے، مگر ایسے مثبت عوامل جو اسے بہتر بنا سکتے ہیں اب جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں. اس سال چین کی برآمدات اور درآمدی اشیاء میں استحکام اور بہتری کی توقع ہے، کیونکہ ایسے تمام اقدامات جو تجارت میں اضافہ یا اسے مستحکم کر سکتے ہیں مشترکہ طور پر یکجا کر دیے گئے ہیں. دوسری جانب درآمدات میں 7.6% اضافہ ہوا ہے، جو ایک سال پہلے 131 ارب ڈالر تھا. کسٹم کے محکمے کا کہنا ہے کہ مارچ ختم ہونے پر چین کی تجارت کا حجم 29.9 ارب ڈالر تھا. اس اچھی خبر سے بدھ کے روز چین میں حصص کی قیمتوں میں بہتری آئی، جس میں شنگھائی، شینسن اور ہانگ کانگ تمام اشاریوں میں 2% یا اس سے زیادہ کا اضافہ دیکھنے میں آیا. اسی ہفتے آسٹریلیا کے 1000 کاروباری حضرات چین بھر میں 150 مقامات کا دورہ کریں گے، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان آزادانہ تجارت کے معاہدے کے تحت نئے مواقع تلاش کر سکیں. اس مشن میں توجہ زراعت پر مرکوز رکھی جائے گی. آسٹریلیا کی طرف سے بھیجا جانے والا اب تک کا یہ سب سے بڑا وفد ہے. آسٹریلیا کو یہ چیلنج درپیش ہے کہ طویل عرصے کانکنی پر انحصار کرنے والی معیشت کو اب مزید شعبوں کی طرف منتقل کیا جائے، کیونکہ کانکنی میں اب مزید اضافہ نہیں ہو رہا. آسٹریلیا کا مرکزی بینک کہہ چکا ہے کہ گزشتہ ایک عشرے میں چین کے ساتھ خوراک کی برآمدات میں 15% اضافہ ہوا ہے، اور اس شرح پر یہ سن 2030 تک خام لوہے کی برآمدات سے تجاوز کر جائے گا. وزیر برائے تجارت اور سرمایہ کاری سٹیون چابو کہتے ہیں کہ چین میں مواقع کی دولت موجود ہے.
What we want to do is grow Australian exports, grow Australian opportunities for investment, and if we do that successfully, we know that we'll drive jobs and
ہم چاہتے یہ ہیں کہ آسٹریلیا کی برآمدات میں اضافہ ہو، آسٹریلیا میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں، اور اگر ہم ایسا کامیابی سے کر لیتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس سے آسٹریلوی معیشت میں ملازمت کے مواقع اور پیداوار میں اضافہ ہوگا. چین کی جانب سے اعلیٰ پائے کی زرعی اور غذائی اشیاء کی طلب میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. آسٹریلیا میں سرکاری محققین کی پیش گوئی ہے کہ سن 2050 تک عالمی سطح پر زرعی طلب کا 43% چین سے آئے گا. آسٹریلیا میں گائے کے گوشت اور دودھ اور اون سے بنی اشیاء بنانے والوں کو امید ہے کہ وہ چین میں بڑھتے ہوئے متوسط طبقے کی تیزی سے بڑھتی ہوئی طلب کا فائدہ اٹھا سکیں گے. چین آسٹریلیا کا سب سے بڑا تجارتی رفیق ہے، اور گزشتہ برس کے آخر میں دونوں ملکوں کے درمیان آزادانہ تجارت کے دو طرفہ معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی، اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/یاسمین جمیل VOA اردو۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
یہ چیز انتہائی اہم ہے کہ وسطی افریقی جمہوریہ میں امن کار اور دوسری بین الاقوامی فورسز جو وہاں بہت زیادہ اچھے کام کر رہی ہیں، انہیں ان کی صفوں میں موجود کچھ ایسے ارکان کا بھرپور اور مکمل احتساب کر کے تقویت دی جائے جنہوں نے سیویلین کے جنسی استحصال اور زیادتی کے ارتکاب کے ذریعے ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایڈس کی روک تھام سے متعلق ایک بین الاقوامی ادارے ایڈس فری ورلڈ کی ایک رپورٹ میں وسطی افریقی جمہوریہ یا CAR میں اقوام متحدہ اور اقوام متحدہ سے تعلق نہ رکھنے والے اہلکاروں پر 2013 اور 2015 کے درمیان جنسی استحصال اور زیادتی کے الزامات کے بارے میں وہاں موجود اقوام متحدہ کے عہدیداروں کی طرف سے پیش کی گئی مزید معلومات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ 108 خواتین اور لڑکیوں نے، جن کی اکثریت کم عمر بچیوں پر مشتمل تھی، دعویٰ کیا ہے کہ اقوام متحدہ اور افریقی یونین کے امن کاروں اور فرانسیسی فورسز کے ارکان نے جن کی CAR میں موجودگی کا مقصد عام شہریوں کے تحفظ کا یقینی بنانا تھا، انہیں مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ یہ اس ملک میں بین الاقوامی امن فورسز کے خلاف ایسے الزامات کے سلسلے میں تازہ ترین الزام ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر زید راد الحسین نے ان نئے الزامات کو انتہائی شرمناک قرار دیا ہے، اور CAR میں استحکام سے متعلق اقوام متحدہ کے مشن مانسکا نے اقوام متحدہ اور فرانسیسی فوجیوں کے ساتھ ساتھ مقامی مسلح گروپس کی جانب سے اس مبینہ ارتکاب کی مکمل تفتیش شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان الزامات کو، جن میں سے کچھ خاص طور پر قابل نفرت ہیں، انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ متاثرین کو تحفظ فراہم کیا جائے اور زیادتی کرنے والوں کو سزا دی جائے، احتساب ہونا چاہیے اور مستند روک تھام کی جانی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے لیے امریکہ کی سفیر سمانتھا پاور کو، جو ملک کے نئے صدر فاسٹین ٹواڈرا کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے وسطی افریقی جمہوریہ میں موجود تھیں، بامباری نامی قصبے میں زیادتی کے متاثرہ کچھ خاندانوں سے ملنے کا موقع ملا۔ یہ کہتی ہیں کہ ان سے اس بارے میں سننا انتہائی پریشان کن تھا کہ کس طرح وہ امن کار، جنہیں وہ نگہبان سمجھتی تھیں، مجرم بن گئے۔ سفیر پاور نے کہا کہ وسطی افریقی عوام یہ مشاہدہ کر چکے ہیں کہ امن کار بہت زیادہ اچھے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان میں بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت بھی موجود ہے، لہذا جنسی استحصال کی اس وبا کو روک دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امکانی طور پر جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ ایسی زیادتیوں کے بعد بچ نہیں سکتے۔ اقوام متحدہ کے رکن ملکوں کو تفصیلی اور غیر جانبدارانہ چھان بین کرنی چاہیے، اور جہاں ممکن ہو ان افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے جو جنسی استحصال اور زیادتی کے ارتکاب کر چکے ہیں۔ سفیر نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور تمام رکن ممالک کو اس چیز پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم ان معیاروں کے مطابق رہیں جو ہم نے طے کیے ہیں۔ جب ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم اس کے تباہ کن اثرات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ متاثرین کے لیے وسطی افریقی جمہوریہ جیسے ملکوں کے لیے اور اقوام متحدہ اور اس کے رکن ملکوں کے لیے اس مسئلے سے نمٹنے کے حوالے سے جتنا کچھ زیادہ داؤ پر لگا ہوا ہے، اس کی سطح اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پروگرام ہے آپ کی صحت اور میں ہوں شہناز نفیس۔ عالمی ادارے صحت نے متنبہ کیا ہے کہ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ دنیا بھر میں معمر افراد کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی دیکھ بھال کے لیے ضروری اقدامات اٹھائیں۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ اگر معمر افراد میں مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو اس سے مستقبل میں دنیا کو معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ شدید نوعیت کے طبی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ اگر معمر افراد میں مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو اس سے مستقبل میں دنیا کو معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ شدید نوعیت کے طبی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کی یہ رپورٹ برطانوی طبی جریدے دی لینسٹ میں شائع کی گئی ہے۔ بڑھتی عمر کے باعث انسان میں بیماریوں کا بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات ان بیماریوں کی وجہ سے معمر افراد نہ صرف خود پر بلکہ معاشرے پر بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 2050 تک دنیا بھر میں 2 ارب سے زائد آبادی 60 برس یا اس سے زائد عمر کی ہوگی۔ یہ تعداد ابھی 84.10 کروڑ ہے۔ ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ معمر افراد کی سب سے بڑی تعداد ترقی پذیر ممالک میں آباد ہوگی۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں عام لوگوں کی عمر میں اضافے کی ایک وجہ بیماریوں کی روک تھام بھی ہے۔ مثال کے طور پر ذیابیطس یا ہائی بلڈ پریشر جیسے امراض کو سستی اور بآسانی دستیاب ادویات کے باعث ختم کرنے یا روکنے کی وجہ سے بھی عام انسان کی عمر میں اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ عالمی ادارے صحت میں معمر افراد کی صحت اور دیکھ بھال کے شعبے سے منسلک آئلو اروجو کا کہنا ہے کہ افریقی ممالک میں اوسط عمر 60 برس ہے۔ ان کے مطابق افریقی ممالک میں معمر افراد کی اموات کی بڑی وجہ دل کے امراض اور فالج جیسی بیماریاں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے معاشروں میں اگر معمر افراد فالج کا شکار ہو جائیں تو نہ صرف خود پر بلکہ دوسروں پر بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ دل اور فالج جیسے امراض سے بچاؤ کا ایک طریقہ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا ہے، مگر افریقہ جیسے ترقی پذیر خطے میں اکثر کو یہ ہی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بلڈ پریشر کا شکار ہے۔ عالمی ادارے صحت کی رپورٹ کے مطابق کسی بھی معاشرے میں معمر افراد کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ انہیں زیادہ جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے، سگریٹ اور شراب نوشی سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان افراد کے لیے اپنی خوراک کا خاص خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام لائف ان امریکہ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے ریاستی ادارے پہلے سے معلوم آفات سے نمٹنے کے لیے کس طرح کی تیاریاں کرتے ہیں اور از خود شہری کیا کرتے ہیں کہ حوادث کی صورت میں جان و مال کو بچایا جا سکے۔ امریکہ میں انٹرنیٹ ویب سائٹس اور کمیونیکیشنز کے دیگر چینلز شہریوں کو بر وقت باور کراتے ہیں کہ وہ اپنا گو بیگ تیار رکھیں۔ گو بیگ سے مراد ایک ایسا تھیلا ہے جس میں ہنگامی حالات کے پیش نظر ایسا سامان پیشگی ڈال کر رکھ لیا جاتا ہے کہ ایمرجنسی میں اس بیگ تک فوری رسائی ہو اور اس کے ساتھ گھر سے باہر نکلا جا سکے اور پھر اس بیگ میں موجود سامان سے آئندہ کئی گھنٹے گزارے جا سکیں۔ آندھی و طوفان کی صورت میں امریکہ میں عموماً سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں اور بعض اوقات گھر پوری طرح تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی ایمرجنسی میں شہریوں کو گو بیگ کے لیے کچھ اس طرح کی ہدایات جاری کی گئیں۔ اپنے موبائل فون اور دیگر بیٹریز پر چلنے والے آلات چارج کر لیں۔ اپنا کار چارجر بھی سنبھال کر رکھ لیں یا خرید لیں. دیگر جو سامان اس گو بیگ میں رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے: وسل یعنی ایک سیٹی، ڈسک ماسک، جیبی چاکو، نقد رقم اور وہ بھی چھوٹے نوٹوں میں، جوتوں اور کپڑوں کا ایک اضافی سیٹ اور گرم ٹوپی، مقامی نقشہ، پانی اور خشک خوراک جو کئی دن تک کام آ سکے، کاغذ، مارکر اور سکاچ ٹیپ، گھر کے افراد کی کچھ تصاویر کہ ایمرجنسی کی صورت میں شناخت یقینی ہو سکے، ان افراد کے ٹیلی فون نمبر جنہیں آپ کے بارے میں اطلاع دی جا سکے، ایسی ادویات جو مستقل خوراک کا حصہ ہوں، ایسا پرچہ جو بتاتا ہو کہ کن ادویات سے آپ کو الرجی ہے، ہیلتھ انشورنس اور شناختی کارڈ کی کاپی، فرسٹ ایڈ سپلائی، ڈاکٹر کا نسخہ اور نظر کی عینک بشرطے ضرورت، ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ، اپنی گاڑی اور گھر کی چابیوں کا اضافی سیٹ. جی سامعین، یہ تھی ایک فہرست جو گو بیگ کے لیے شہریوں کو تجویز کی جاتی ہے. یہ تھی ایک جھلک امریکی زندگی سے، خاص طور پر جب زندگی ہنگامی حالت سے دوچار ہونے کا امکان ہو. ویسے یہ تدابیر صرف امریکی شہریوں کے لیے نہیں، دنیا کے کسی بھی ملک کے شہریوں کے لیے ایمرجنسی میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں. اسد حسن، اردو وی او اے، واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. انٹرنیٹ دنیا میں ایک خاموش انقلاب لے کر آیا ہے. آن لائن معلومات کے خزانے کے علاوہ اس کے ذریعے آن لائن اشیاء کی خرید و فروخت بھی دنیا بھر میں جاری ہے. amazon.com امریکہ میں قائم آن لائن ریٹیل کی سب سے بڑی کمپنی ہے. اب اس نے اشیاء کی ڈیلیوری میں ایک اور سسٹم اپنے نام کیا ہے، اور وہ ہے گاہکوں تک ان کا سامان ڈرون کے ذریعے ان کے گھر تک پہنچانا. اور اسی سال مارچ میں وفاقی ضابطہ کاروں نے امیزون کو اجازت دے دی ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کا تجربہ کر سکتا ہے. املاک کے حقوق کے امریکی ادارے یو ایس پیٹنٹ آفس نے امیزون کی رجسٹریشن کی جو درخواست شائع کی ہے اس کے مطابق امیزون جی پی ایس یا گلوبل پوزیشننگ سسٹم استعمال کرنا چاہتا ہے، نہ صرف ملک کے اندر گھروں تک سامان پہنچانے کے لیے بلکہ خریداروں تک براہ راست، خواہ کہیں بھی ہوں. ہوگا یہ کہ کمپنی ڈرون کے ذریعے سامان خریدار کے گھر تک پہنچائے گی. ڈرون خریدار کے اسمارٹ فون سے اس مقام کا پتہ لگائے گا اور راستے میں آنے والی چیزوں، مثلاً انسانوں، عمارتوں وغیرہ سے محفوظ رہتے ہوئے لینڈنگ کے لیے محفوظ علاقہ تلاش کرے گا اور 30 منٹ کے اندر اندر سامان گاہک تک پہنچ جائے گا. سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ تجرباتی عرصے کے دوران یہ ڈرون انہیں آپریٹ کرنے والے کی نظروں کے سامنے رہنے چاہیے، مگر اس سے ان کی پہنچ بہت محدود ہو گئی ہے. تاہم نیو یارک میں وان کالج آف ایرونوٹکس اینڈ ٹیکنالوجی کی لوریٹا ایلکیلے کہتی ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی میں اس کا حل بھی تلاش کیا جا رہا ہے. اگرچہ ابھی ڈرون سے پارسل پہنچانے کے طریقے کی مشہوری نہیں کی گئی ہے، مگر ایلکیلے کو امید ہے کہ ایسا جلد ہوگا.
I do think that in the reasonably foreseeable future they're going to start
میرا خیال ہے کہ مستقبل میں ایک مناسب وقت پر وہ اس کے ذریعے سامان پہنچانا شروع کر دیں گے. ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے کہ آفت زدہ دور دراز علاقوں میں ایسا کیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح پارسل منگوانے کا مطالبہ بڑے پیمانے پر کیا جائے گا. اب بھی اس بارے میں خدشات موجود ہیں کہ یہ ڈرون دوسری چیزوں سے ٹکرا سکتے ہیں، ان سے سامان چرایا جا سکتا ہے. مگر الکالے یہ بھی کہتی ہیں کہ لوگوں کا یہ تصور غلط ہے کہ ڈرون اب ان کی دہلیز پر سامان پہنچائیں گے.
If you think of drone delivery perhaps to your rooftop, then you would have an opportunity to separate the pedestrian and the vehicular.
اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ڈرون آپ کے گھر کی چھت پر اتریں گے تو آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ پیدل چلنے والوں اور گاڑیوں وغیرہ کی ٹریفک کو الگ کر سکیں، اور ساتھ ہی فضا میں ٹریفک سے بھی اسے محفوظ کر سکیں. الکالے کہتی ہیں کہ اگرچہ امریکی گھروں کی چھتیں ایسی نہیں ہیں کہ وہاں ڈرون پارسل اتار سکیں، تاہم ہو سکتا ہے مستقبل میں گھر کی چھتوں پر ایسے پلیٹ فارم بھی بنا دیے جائیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر جسٹن ٹرینٹ. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ، اور اس کے بعد خبروں کا ایک بلٹن میں آپ کے لیے پیش کروں گا. اللہ حافظ.